Bismillahir Rahmanir Rahim. Respected brothers and elders, and our mothers listening over the receiver, Alhamdulillah, as I mentioned the other night, we were expecting Hazrat Maulana Salman Saab, Damat Barakatuhu Al-Aliya, to come tonight, and he has blessed us. Alhamdulillah, he is here with us tonight. It is only the fadl and karam of Allah subhanahu wa ta'ala that we have such great mashayikh, scholars, ulama, that bless us, and they come to us solely to spread the message of deen for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, to connect us with Allah subhanahu wa ta'ala. Hazrat Maulana Salman Saab is not only the principal of Mazahir al-Ulum in Saharanpur, but his whole life these people have dedicated for the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. Just look at his family. He is a son-in-law of the Shaykh Zakariya rahmatullahi alayhi. And he's also the nephew of the Shaykh rahmatullahi alayhi. The entire family of Hazrat Shaykh Rahmatullah Ali, we have read in Fazail Amal, the ibadat, the tilawat of the Quran, the dhikr, the efforts in tabligh and da'wat, in tasawuf, every line we find Hazrat Shaykh Rahmatullah Ali, his entire family, the woman, the children, all are so pious. Hazrat is also the father-in-law of Mullah Saad Sahib, Damat Barakatum, who we know very well, he has come here also many times. So his entire life they have spent in the ibadat of Allah subhanahu wa ta'ala, in ilm, and in tabligh and in spreading the message of Allah subhanahu wa ta'ala. And what is unique about Hazrat Maulana Salman Saab is that when in Saharanpur also and even in Stanger, when Hazrat Shaykh rahmatullah had made the i'tikaf, and we know the ronak in Stanger Masjid, alhamdulillah Maulana Tutla Saab was instrumental of giving the dawah, Hazrat Shaykh accepted. We were quite young that time, but those of us who remember, then Anwarat had come. And after that we see what changes in the lives of people. Now, there were so many great ulama, muftis, and the entire qafla of the Shaykh Rahmatullah Alayhi who had joined him. But who was appointed to lead the Taraweeh Salah was Hazrat Maulana Salman Saab. The entire Taraweeh Salah, what a beautiful way he would recite the Quran Sharif. So these are great people who have come to us. May Allah Ta'ala give us a tawfiq of listening to them with ikhlas, and may Allah Ta'ala give them the strength, the tawfiq, tandarusti, the hidayah, the sihat, the taqwa, the maqbooliyat. May Allah Ta'ala make this ayah over above us for a long period of time so we can benefit from them. They have stayed in the company of Ahlullah. These are Ahl Dil. May Allah subhanahu wa ta'ala give us that type of heart that these people have. Inshallah, we call upon Hazrat. Manasi is also from the Sayyid family, from the Sadat. His lineage goes up to Hassan, Hazrat Hassan radiyallahu ta'ala an, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. So we can see we are very fortunate, and you had close connection, contact with the Hazrat Maulana Yunus Sahib rahmatullahi also. Inshallah, translation will take place in the back. Maulana Asmal will make the translation in English for those who don't understand Urdu, inshallah.
Qareeb qareeb ko aajaye, jo hazrat Urdu wale hain woh zara qareeb ko aajaye. Majlis-e-deen ka, majlis-e-ilm ka adab mil mil kar baithna. Allah ki rahmatein jo majlis par utarti hain usme hukm diya gaya ke mil mil kar baithe. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi allazina istafa amma ba'd. Mere muhtaram dosto aur buzurgon, ye masjid aapki badi tareekhi masjid, badi babarkat masjid hai. Aaj se 10 saal qabl Hazrat Maulana Yunus Sahab rahmatullah alayh maujood the. Main yahan aaya aur unki zair sarparasti, unki shafqat, unki mohabbat ke peshe nazar us mauqe par bhi kuch kehne sunne ka mauqa mila. مجھے تو ایک ہی مرتبہ ایک ہی رات مگر آپ نے تو نہ جانے مولانا کو کتنا دیکھا کب تک دیکھا ان کے پیچھے سینکڑوں نمازیں پڑھی ہمارے یہ بزرگان دین جن کو اللہ نے ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑا انعام بنایا ہے ان کے انعام اور نعمت کی قدر یہ ہے کہ ان حضرات کے جو معمولات زندگی ہیں ہم ان پر چلنے کی کوشش کریں یہ حضرات جو کچھ محنتیں کر کے نمونہ دکھا گئے ہیں سیمپل آپ کو اب ہم چاہیں اور ہماری اولادوں کے لیے ہماری خواہش کہ ہم سب ان کے نقش قدم پر چلیں اللہ تعالی ہمیں آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے میں اس وقت بہت مختصر سی بات آپ حضرات کو انہی بزرگوں سے متعلق جو ان کا مقصد تھا وہی آپ کو سنانا چاہتا ہوں ہمارے بزرگوں نے ہندوستان میں اور پھر ہندوستان کے مدارس کی برکت سے پوری دنیا میں بزرگوں کے ذریعے جو محنت چلائی وہ تعلیمی محنت ہے علم کی محنت. وہی بزرگان دین جو مدارس چلانے والے ہیں دار العلوم دیوبند، مظاہر العلوم سہارنپور، انہوں نے ایک عرصے تک، ایک مدت تک جیسا ان کی تاریخ میں لکھا ہے، محنت اور کوشش کی دشمنوں کے مقابلے کی، دشمنوں کو شکست دینے کی، اسلام کو غلبہ دینے کے لیے انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی، چھپ کر قربانیاں دیں، جیلوں میں جا کر قربانیاں دیں، آمنے سامنے میدان کارزار، اللہ، میدان صحابہ کرام کا جیسا میدان تھا دشمنان دین سے جہاد کا، ہمارے بزرگوں نے بھی یہ میدان قائم کیے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، ان کے شیخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، ان کے ساتھی حضرت حافظ زامین صاحب شہید رحمت اللہ علیہ، آپ حضرات نے سب کے نام سنے ہوں گے، اپنے بزرگوں کی تاریخ میں پڑھا ہوگا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دین کا کلمہ بلند کرنے کے لیے ابتدا میں لائن اختیار کی کہ دشمن کا مقابلہ، اس زمانے میں جو کچھ اسلحہ ہتھیار دشمن کے مقابلے کے لیے ہوتا تھا وہ سب انہوں نے اکٹھا کیا، جمع کیا، اور مقابلہ ہوا بہت سی جگہوں پر، لیکن اللہ تعالی کو پورے اس ملک میں اور اس ملک کی برکت سے جہاں جہاں بھی ہے دین کی خدمت اور دین کی اشاعت اور دین کو پھیلانے کے لیے اللہ نے ایک دوسری شکل رکھی. چنانچہ میدان جہاد میں جب ظاہراً کامیابی نہیں ہوئی اور اس زمانے کے دشمنان دین غالب آ گئے، ان حضرات کو پکڑا، گرفتار کیا، جیلوں میں ڈالا، بہت سے لوگ روپوش ہو گئے، بہت سے حضرات اکابر نے ہندوستان چھوڑا اور مکے میں جا کر کہاں کہاں ہجرت کی، اپنا وطن چھوڑا، اپنے مریدین کو چھوڑا، اپنی خانقاہوں کو چھوڑا، نکل کر چھپ کر دشمن سے بچنے کے لیے، تاریخوں میں سب لکھا ہے، تفصیل نہیں ہو سکتی. شروع میں ان حضرات نے اللہ کے کلمے کے بلند کرنے کے لیے جو راستہ جہاد کا اختیار کیا، بعد میں اللہ نے ان لوگوں پر منکشف کی یہ بات کہ اس ملک میں اور یہاں سے پھر دوسرے دشمنوں کے ملک میں ہم غالب ہو کر، جبکہ طاقت دشمن کے پاس ہے، ہم غالب ہو کر نہیں رہ سکتے اس طرح سے. تو انہوں نے راستہ بدلا اور کیا شکل کی، بجائے تلوار سے، بجائے بندوق سے، بجائے اسلحہ سے دشمن کا مقابلہ کرنے کے بجائے مدارس قائم کر کے دشمن کا مقابلہ شروع کیا. آپ اندازہ لگائیے، اللہ نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی، دشمن کو اگر مغلوب کرنا ہے، اس کے پاس ظاہری اسلحہ ہے، طاقت ہے، حکومت ہے، سب کچھ انہوں کی، لیکن اگر تمہیں ان پر غالب آنا اور اپنے کلمے کو اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے تو اس کی شکل وہ نہیں ہے جو ظاہراً اختیار کی. شروع میں اندازہ تھا کہ شاید کامیابی مل جائے اور لوگوں کا تعاون مل جائے، دوسری حکومتوں کا جو مسلمان ہیں، لیکن تعاون جب نہ ملا تو اللہ نے ان کے دل میں یہ القا، قلب میں یہ بات ڈالی کہ ہم بجائے سیف و سینان، بجائے تلوار و تیر کے مقابلے کے، جہاد کے، ہم علم کے ذریعے سے جہاد کریں. علم کے ذریعے جہاد، تعلیمی جہاد جسے کہتے ہیں. میرے دوستو بزرگوں، یہ زمانہ تعلیمی جہاد کا زمانہ. اگر ہمیں اپنے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے تو اللہ نے ہمارے لیے ہر زمانے میں جتنے فتنے آئے ہیں یا آ رہے ہیں یا آئیں گے، اللہ نے ان سب فتنوں کا سب سے بڑا علاج اگر رکھا ہے تو وہ اپنے علم میں رکھا، کتاب اللہ، القرآن. حضرت علی فرماتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ، کہ میں بیٹھا ہوا تھا حضرت کی مجلس میں، حضرت آنے والے فتنوں کو بیان کر رہے تھے، ایسا فتنہ آئے گا، ایسا فتنہ آئے گا، اس طرح جہالت ہوگی، زناکاری ہوگی، بدکاری ہوگی، قتل و قتال ہوگا، اور نہ جانے کیسے کیسے لڑائی اور جھگڑے، مصیبتیں اور بلائیں جو آسمانوں سے آنے والی. اللہ کے ہاں جیسے نعمتوں کے خزانے ہیں، مصیبتوں کے بھی خزانے، بلاؤں کے بھی خزانے. وہ جس طرح نعمتیں اتارتے ہیں آسمانوں سے، بلائیں بھی اتارتے، مصیبتیں بھی اتارتے. تو حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مصیبتوں کو، بلاؤں کو بیان فرمایا جو آج ہم اپنی آنکھوں سے اس زمانے میں دیکھ رہے ہیں. 1400 برس بعد حضرت نے 1400 سال پہلے مسجد نبوی میں اس کی اطلاع کی، جس کی اطلاع آپ نے غائبانہ کی ہے، آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ معجزہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو کیا فرمایا؟ بھائی ایسے ایسے فتنے آئیں گے. حضرت علی فرماتے ہیں میں نے ایک دم پوچھا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، مل مخرج منہا یا رسول، اے یا رسول اللہ ان فتنوں سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ دشمن کے فتنوں سے ہم بچیں، مسلمان قوم کی حفاظت ہو، ان کا اسلام، ان کا ایمان، ان کے اعمال، ان کے اخلاق، ان کی معاشرت، ان کی معیشت، جامع معاشرے. حضرت اگر ہم ان سے بچنا چاہیں تو بچنے کا کیا راستہ ہے؟ یہ دیکھیے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ تعالی نے ایسی طلب اور تڑپ دی تھی دین کے بارے میں کہ حضرت سے خوب سوال کرتے تھے. حضرت جو کچھ بیان کرتے یہ نہیں کہ سن کر خاموش ہو جائے، بلکہ اس کی ترکیبیں پوچھتے تھے، اس کا علاج معلوم کرتے تھے. فتنوں کو سن لیا تو خالی سننا کافی نہیں ہے، یا رسول اللہ فتنوں سے بچے کیسے، حفاظت کیسے؟ تو صحابہ حضرت سے ہمیشہ پوچھتے تھے. حضرت علی نے فوراً پوچھ ڈالا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، حضرت یہ فتنے تو آپ بیان فرما رہے ہیں، ہم ان سے بچیں گے کیسے، ان سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ حدیث میں فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاد رکھو فتنوں سے بچنے کا ذریعہ صرف وہ کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے میں دنیا میں لے کر آیا، کتاب اللہ. اگر یہ ہماری زندگیوں میں ہمارے سامنے آ جائے، جو کچھ کتابوں میں ہے وہ ہماری زندگیوں میں آ جائے، قرآن کا علم آ جائے اور عمل آ جائے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علم اور عمل کو ہر زمانے میں فتنوں سے بچنے کا علاج بتایا. میرے دوستوں اور بزرگوں، احادیث شریفہ بہت ہیں اس سلسلے میں، آپ سنتے بھی رہتے ہوں گے تقریروں میں، بیانات میں، اجتماعات میں، لیکن ضرورت ہے دل کے یقین کو بنانے کی. ہمارا یقین کمزور ہے. ہم کامیاب قرآن سے ہوں گے کیسے؟ قرآن کے ذریعے کیسے کامیابی ملے گی؟ آج اس کا یقین کمزور. حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ بانی تبلیغی جماعت، حضرت مولانا منظور نعمانی نے لکھا ہے، موجود تھے مجلس میں، کہ ایک صاحب آئے اور حضرت جی سے پوچھا، حضرت مولانا الیاس صاحب سے، کہ حضرت یہ قرآن پاک پر ایمان اور یقین جس کا ہمیں حکم دیا گیا، قرآن پر ایمان لانے کے کیا معنی ہے، کیا مطلب؟ ویسے زبان سے تو ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکہ و کتبی و رسولی، اے اللہ آپ پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، نبیوں پر ایمان لائے، رسولوں پر ایمان لائے ہم، اور اللہ تیری کتاب پر ایمان لائے. ہم سب پڑھتے ہیں الحمدللہ، یہ ایمان مجمل ہمیں حاصل ہے. لیکن حضرت سے پوچھا، حضرت ایمان لانے، قرآن پر یقین کرنے کے کیا معنی؟ ارشاد فرمایا سنو غور سے، قرآن پر ایمان لانے کے یہ معنی ہے کہ دل کا ہمارا یہ یقین ہو، یقین کامل، دل کا یہ یقین ہو کہ میں دنیا اور آخرت میں اگر کامیاب ہوں گا تو صرف قرآن سے. اللہ، آپ اندازہ لگائیے، بے شک ہمارا آپ کا یقین ہے کہ آخرت میں جو کچھ ملے گا قرآن سے، قرآن کے علم سے، قرآن کے عمل سے، لیکن کیا یہی یقین ہمارا دنیا کے بارے میں بھی ہے؟ تھوڑی دیر سوچی، کتنا ایمان کمزور. ہم دنیا میں دنیاوی تعلیم حاصل کر کے، اسکولوں کی اور کالجوں کی تعلیم حاصل کر کے، یونیورسٹیوں میں پہنچ کر، ڈاکٹر بن کر، انجینئر بن کر، اور جتنی آج کل دنیا میں فنون چل رہے ہیں اور جس میں ہم اور آپ اور نہ جانے ساری قومیں مشغول ہیں، سب قومیں مشغول ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ دوسری قوموں کی طرح ہم بھی انہی علوم کو حاصل کر کے کامیاب ہوں گے. حالانکہ ایمان والے کے لیے، مسلمان کے لیے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے لیے کامیابی کا معیار دوسری دشمن قوموں سے الگ رکھا. ہماری کامیابی کا معیار اور ہے، دوسری قوموں کی کامیابی کا معیار اور ہے. وہ بے شک کامیاب ہو سکتے ہیں ڈاکٹر بن کر، انجینئر بن کر، دنیاوی تعلیم حاصل کر کے، وغیرہ وغیرہ، مگر ہم اور آپ، بے شک حاصل کرنا منع نہیں ہے، انجینئر، ڈاکٹر، اسی طرح دیگر علوم کے حاصل کر کے کوئی آدمی کوئی فن حاصل کرنا چاہے، شریعت میں یہ حرام ناجائز نہیں ہے، اجازت ہے اس، لیکن دل کا یقین، میں ایمان کی بات کر رہا ہوں، ایمان اور یقین. کیا دل کا یہی یقین ہو کہ میرا لڑکا اگر ڈاکٹر ہے تو کامیاب ورنہ میں ناکام؟ نہیں. یہاں ہمارے بزرگ ہمیں سبق جو سکھا رہے ہیں وہ یہ کہ دیکھو، دل کا یہ یقین اور ایمان بنے کہ ہمیں کامیابی اگر ملے گی، دنیا میں اگر عزت ملے گی اور دنیا کے اندر اگر ہم سر بلند ہوں گے، وہ قرآن سے ہوں گے اور علوم سے نہیں. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے آپ انداز لگائیں گے کہ حضرات ہمارے اکابر بزرگ جو کچھ کہہ رہے ہیں اپنی طرف سے نہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہی سبق پڑھایا، حضرات صحابہ کا یہی ایمان بنایا، حضرات صحابہ کا یہی یقین بنایا. جو میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنے بزرگوں کے یقین کی تعلیم جس میں آج ہم کمزور، اس یقین کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا صحابہ کے ساتھ. حدیث میں ایک واقعہ آتا، حضرت تشریف فرما ہے، مجلس ہو رہی، حضرت عمر تشریف لے آئے اتفاق سے، دیکھا ہاتھ میں ایک کاغذ ہے، پیپر ہاتھ میں ضعیف. حدیث میں آتا ہے اتفاق سے اپنے گھر سے چلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت کی مجلس میں آنے کے لیے، راستے میں کسی یہودی کا مکتب تھا، یہودی قوم، ان کا اسکول جہاں ان کے بچے پڑھ رہے تھے، ان کا ٹیچر استاد پڑھا رہا تھا اپنی کتاب، اپنی مذہبی، مدینے میں یہود رہتے تھے، تورات کی تعلیم دی جا رہی. حضرت عمر چلے گئے وہاں مدرسے، حضرت کے پاس آنے سے پہلے وہاں چلے، دیکھا یہ کیا پڑھاتے ہیں، کیا تعلیم ہے، کیسا ان کا علم ہے، جا کر بیٹھ گئے، سنا غور سے، جو ماسٹر پڑھا رہا ہے بچے پڑھ رہے ہیں یہودی، تو اندازہ ہوا بظاہر حضرت عمر کو جو مضمون سنایا جا رہا تھا وہ پسند آیا. تورات بھی تو آسمانی کتاب ہے نا، اللہ نے نازل کی ہے، بہت بڑے نبی پر نازل ہوئی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی معمولی نبی نہیں، بڑے اونچے نبی، اور کتاب بھی تورات معمولی کتاب نہیں ہے. قرآن نے کہا ہے فیہا تبیان لکل شیء، فیہا تبیان لکل شیء، ہم نے تورات میں سب کچھ بیان کر دیا. اللہ، اگرچہ وہ اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے، آج تورات اپنی اصلی حیات میں نہیں، تغیر ہو گیا، بدل دیا، نسخ کر دیا، اور نہ جانے کیسے کیسے اس کے اندر ترمیمیں کر دی، تحریف کر دی. خود کہتے ہیں، خود تورات کے ماننے والے جو آج اس زمانے میں بڑے بڑے یہود عالم ہیں، آپ کتابوں میں پڑھیے، رسالوں میں، وہ خود اقرار کرتے ہیں کہ آج روئے زمین پر جو تورات ہے یہ وہ نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اتری. بتائیے، وہ خود ہی اقرار کر رہے ہیں. مگر بہرحال جس زمانے میں اتری ہے اس زمانے کے لوگوں کو تو کامیاب بنانے کے لیے اتری ہے، نبی کا علم ہے، اللہ کا آسمانی علم، تو یقیناً اس میں بعض مضامین اللہ تعالی کی طرف سے آئے ہوئے ایسے ہو سکتے ہیں کہ آپ ہم آپ سنیں تو پسند آئے، اچھا علم پڑھنے کے قابل. تو اس لیے حضرت نے، حضرت عمر نے اس معلم سے کہا کہ مجھے اجازت دو، میں یہ کاغذ اپنے نبی کے پاس لے کر جاتا ہوں. اندازہ لگائیے آپ، ان واقعات میں اللہ نے بڑی عبرت رکھی، بڑی موعظت، سبق سیکھنے کا. حضرت عمر نے معلم سے اجازت مانگی کہ مجھ کو دے دو، میں لے کر جاؤں. دے دیا اس نے. آپ وہ کاغذ، وہ نسخہ لے کر مجلس شریف میں، مسجد میں مجلس ہو رہی ہے، تشریف لائے اور حضرت کے قریب آ کر بیٹھے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہاذہ نسخۃ من التورات، ہاذہ نسخۃ من التورات، میں حضرت یہ علم لے کر آ، یہودیوں والا علم، تورات آسمانی علم، علم نبوی، علم الہی، دنیا والا نہیں جو کالجوں میں یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہو، نہیں، کسی نبی پر اترنے والا علم، علم لے کر. بس اتنا ہی کہا، پڑھنے کی نوبت نہیں آئی، ابھی پیش کیا. انداز یہ کہ ہم سنیں گے، خوش ہوں گے، کوئی دنیا کی چیز لے کر تو جا نہیں رہے، کوئی مادی چیز، کھانے پینے کی، کہیں کی دنیاوی، حضرت کو جس سے دلچسپی نہ ہو ایسی تو ایک علمی چیز لے کر جا رہے. خیال یہ ہوگا حضرت سنیں گے، پسند فرمائیں. اللہ، حدیث میں کیا آتا، جیسے ہی ہاذہ نسخۃ من التورات کا لفظ بولا اور آگے لا کر رکھا، فغضب رسول اللہ رحمت للعالمین، ہر وقت جن کی شفقتیں اور رحمتیں، چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اتنا غصہ ہے عمر کے اس کاغذ لانے پر۔ فغضب رسول اللہ، حضرت کو جب غصہ آتا تھا، صحابہ کرام فرماتے ہیں، چہرہ انور سرخ ہو جاتا تھا، سرخ، کانما فقیا فی وجنتیہ حب الرمان، ایسا معلوم ہوتا انار کے دانے توڑ دیے گئے حضرت کے چہرے پر، سناٹا۔ حضرت عمر بھی ڈر گئے، خاموش، کہ میں نے کیا حرکت، کچھ نہیں، خاموش تھوڑی دیر۔ ایسے موقع پر جب حضرت کچھ ناگواری ہوتی، ناراضگی ہے، کچھ پتہ ہوتا، صحابہ دعا میں مشغول ہو جاتے، دعا میں مشغول ہو جاتے۔ روایت میں آتا ہے حضرت عمر نے دعا پڑھنی شروع کی تاکہ حضرت کا غصہ ختم ہو جائے، رضینا باللہ ربا وبی اسلامی دینا وبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول النبی، دیر تک پڑھتے ہیں، حضرت کا غصہ ختم ہو۔ اب حضرت نے ایک جملہ بتایا جو میں آپ کو سنانا چاہتا، انداز لگائیے، ہمارے آقا اپنے صحابہ، اپنے ایمان لانے والوں کا کیسا مزاج بناتے تھے، کیسا ایمان کا رنگ چڑھاتے تھے، ان کے ایمان کو کتنا مضبوط بناتے، جس کو میں عرض کر رہا ہوں کہ آج ہمارا یقین کمزور ہے قرآن، صحابہ کا حضرت نے ایمان اور یقین جو کچھ بنایا وہ قرآن پر بنایا، اللہ۔ اس لیے حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، چھوٹا سا جملہ، بس سب کچھ، صحابہ کو تو اشارہ کافی ہو جاتا تھا، حضرات صحابہ اپنے نبی کی آنکھوں کے اشاروں پر چلنے والے، کہنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی، جی اشارہ ہوا سمجھ گئے اور اپنی جان دینے کو تیار ہو جائے، ایسا اشارہ، اللہ، صحابہ حضرت کے اشاروں پر چلتے، بس معمولی سا منشا معلوم ہو جائے یہ ہے، فوراً اس پر چلتے، اور اس چلنے کے باوجود کبھی حضرت سے ذکر بھی نہیں کرتے تھے کہ حضرت ہم آپ کی اطاعت فرما بردار، ہمارے ہاں تو کسی بزرگ سے کوئی تعلق رکھے اور کچھ ہدایت دے تو 10 دفعہ جا کر بیان کرتے، ہم نے آپ کی ہدایت پر عمل کیا، آپ کی تعلیم پر عمل کیا، آپ کی نصیحت پر، یہ نہ، صحابہ اشارہ سنتے اور عمل شروع، بس۔ حدیث میں آتا ہے حضرت ایک مرتبہ مدینے میں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں مدینے میں چلتے چلتے دیکھا کہ ایک مکان پکا بنا ہوا ہے، حضور کے زمانے میں پکے مکانات نہیں تھے، نہ مسجد پکی، کچی مسجد تھی، مسجد نبوی کچی مسجد، کھجور کے تنوں کی، کھجور کی لکڑی کی، اس کے پتوں کی، اس کی چھالوں کی مسجد بنتی تھی، جی مسجد کچی، نماز پڑھنے والے تو پکے ہوتے تھے، جی آج جیسے نا ہماری مسجدیں پکی ہیں مگر نماز میں کچے، اللہ، مسجدیں آباد، کروڑوں اور لاکھوں روپے کے اعتبار سے تعمیر، مگر صفوں کے اعتبار سے، نماز پڑھنے والوں کے اعتبار سے، ہم آپ خود دیکھیں مسجد خالی، اعمال کے اعتبار سے ویران، اللہ، اللہ تعالیٰ کو آباد فرمائے ہمارے فضل، ہم سے، ہماری نسلوں سے۔ حضور کے زمانے میں مسجدیں بھی کچی اور تمام گھر، علماء نے لکھا معاشرہ یہی تھا، عرب کا معاشرہ، عرب والوں کی زندگی، کبھی پکا مکان بنانے کی تھی نہیں، بہت کم شاذ و نادر کوئی بڑا بنا لیتا، ورنہ چھپر جیسے خس پوش، جی کھجوروں کی چھالوں اور پتوں کو ڈال کر مکان بنا لیا کرتے، سارے صحابہ کے مکانات ایسے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، آپ کے حجرے بھی ایسے، دھوپ چھن چھن کر آتی، بارش برستی تو اندر آ جاتی، حدیث میں واقعات لکھے۔ تو اتفاق سے حضرت کہیں تشریف لے جا رہے تو دیکھا کہ ایک پکا مکان، پکا مکان سے اراد یہ ہوگا کہ چھت وغیرہ ڈال لی ہوگی، کچھ اینٹیں اور مٹی لگا کر بنا لیا ہوگا، کھجوروں کے پتوں کا نہیں تھا، تو حضرت وہاں ٹھہر گئے، کھڑے ہو گئے، صحابہ ساتھ، پوچھا یہ کس کا مکان، صحابی کا نام لے دیا گیا، اتفاق سے جو صحابی ہوں گے بنانے والے، کسی نے، وہ ساتھ نہیں تھے، تو حضرت یہ ان کا ہے۔ حضرت تھوڑی دیر خاموش رہے، صحابہ نے محسوس کیا کہ کچھ ناگواری ہوئی، روانہ ہو آگے بڑھ گئے، صحابی کو پتا چلا بعد میں، جن کا وہ مکان، کہ حضور میرے مکان کے آگے سے گزرے ہیں اور مکان کو دیکھ کر بجائے خوش ہونے کے کچھ تھوڑی بہت ناگواری سی محسوس ہوئی، وہ کچھ کہا نہیں، انہیں ڈانٹا نہیں، انہیں کچھ کہا نہیں، حضرت گزر گئے ناگا، فوراً آئے اور اس گھر کو فوراً منادی کر دی، فوراً چھوڑ دیا. میرا گھر حضرت کی نگاہوں سے گر جائے میرے گھر کی قیمت کیا رہ جاتی؟ قیمت تو اس کی ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ جائے. حضرت نے ناپسند کر لیا, اب میں اس مکان میں رہوں, میں اس مکان میں رہنے کے قابل نہیں ہوں, منہدم کر دیا. حدیث میں آتا ہے منہدم کرنے کے بعد حضرت کو اس کی کوئی اطلاع, ساتھی کو کوئی اطلاع نہیں. کئی دن کے بعد اتفاق سے حضرت ہی کا گزر دوبارہ مدینے میں تھا, دوبارہ گزر ہوا, حضرت نے اہتمام سے دیکھا, پتا چلا مکان نہیں ہے وہاں, وہ مکان نہیں. فرمایا ہاں مکان بنا ہوا تھا, کیا ہوا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ حضرت آپ پہلی دفعہ تشریف لائے تھے, اشاروں اور کناؤں سے مالک مکان سمجھ گیا تھا کہ حضرت کو پسند نہیں ہے, اس کو جب یہ علم ہوا اس نے فوراً گرا دیا مکان. حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور ارشاد فرمایا, یاد رکھو دنیا کے اندر یہ تعمیرات اور مکانات جو بلا ضرورت ہوں آخرت میں ان کا حساب دینا پڑے گا, آخرت میں ان کا حساب دینا. یہ جملہ اس وقت فرمایا جو منہدم ہو گیا اور منہدم ہونے کی کوئی اطلاع نہیں کی. یہ تھے حضرات صحابہ, اشاروں پر چلنے والے, کہ آقا کے منشا اور آقا کا اشارہ کیا ہے اس پر چلتے ہیں. تو اس لیے حضرت نے اس موقع پر جو میں آپ کو سنا رہا, اپنے لائے ہوئے قرآن, اپنے لائے ہوئے علم, اپنی لائے ہوئی کتاب کے بارے میں جو صحابہ کا یقین بنا رہے, حضرت نے ایک جملہ ارشاد فرمایا حضرت عمر سے. میں اس کی آپ کے سامنے تفسیر کر ترجمہ اس کا مطلب بیان کرتا ہوں تاکہ آپ انداز لگائیں حضرت ہمیں آپ کو اور قیامت تک آنے والے اپنے امت کے افراد کو کیا سبق سکھا کر گئے, کیا سبق بتا. حضرت نے ارشاد فرمایا خلاصہ کہ اے عمر, یہ جو تم لے کر آئے ہو علم, تورات کا علم ہے, آسمانی علم ہے, علم نبوی اور علم الہی ہے, یقیناً ایک بہت بڑے نبی پر اترا ہے, چاہے اس میں کچھ بھی تغیر ہو جائے, مگر اے عمر غور سے سنو. حضرت جو ان کو کیا سب کو سنا رہے, ہمیں اور آپ کو قیامت تک آنے والوں کو حضرت نے سنایا ہے اور یہ سبق دیا. کیا فرمایا؟ دیکھو یاد رکھو, میں جو علم لے کر آیا ہوں قرآن کریم, علم الہی, علم سوامی, یہ علم سماوی, کتاب اللہ کا یہ علم قرآن, اس علم کے آ جانے کے بعد یہ کتاب نہیں جو تم لائے جو علم نہیں, یہ علم جس نبی پر اترا ہے موسیٰ علیہ السلام, جس نبی پر اترا, اگر بالفرض آج وہ زندہ ہو جائیں تو اللہ ان کو کامیاب تورات کے ذریعے نہیں کریں گے, میرے لائے ہوئے اس علم کے ذریعے. موسیٰ بھی اگر زندہ ہو کر آ جائیں تو انہیں کامیابی تورات سے نہیں ملے گی, ان کو زندگی اور ان کو کامیابی قرآن سے ملے گی. لو کانا موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباع او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. دوستو انداز لگائی کیسا قرآن پر کامیابی کا, دنیا اور آخرت کی, صرف آخرت نہیں دنیا کی کامیابی کا صحابہ کو یہ یقین بنا رہے, رنگ چڑھا رہے قرآن کا. چنانچہ آپ صحابہ کی تاریخ پڑھیے, صحابہ کے حالات سنیے, ان کے واقعات, 130,000 سے زیادہ صحابہ حضرت نے چھوڑے ہیں حجت الوداع میں, اور نہ جانے اس کے علاوہ کتنے, ایک صحابی کے بارے میں نہیں ملے گا کہ اس نے قرآن چھوڑ کر اس زمانے میں کوئی اور علم سیکھا ہو, قرآن کے علاوہ کوئی علم. وہی صحابہ نے اپنی اولادوں کو سکھایا, حضرات تابعین, صحابہ اور تابعین. 100 سال لگا لیجیے, 200 سال حضرت کے بعد اور حضرت کے زمانے کی, صرف قرآن والا ہے, اور اسی قرآن والے علم کے ذریعے سے آپ اس 100 سالہ اور 200 سالہ تاریخ کو پڑھیے, صحابہ اور تابعین کی کیا معلوم ہوگا. اسی قرآن کے ذریعے اللہ نے ساری دنیا کی بادشاہتیں صحابہ کو عطا کی. کیسے کامیاب ہوئے صحابہ؟ آپ اندازہ لگائیے. آج ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ انجینئر بن کر کامیاب، ڈاکٹر بن کر کامیاب، عصری علوم حاصل کر کے کامیاب، کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں پڑھ کر ہم کامیاب ہوں، حضرات صحابہ کو اس کا کبھی خیال نہیں. انہیں کامیابی ملی صرف قرآن سے. کیسی کامیابی؟ یہ آپ کو معلوم. حضرات صحابہ کو آپ معمولی نہ سمجھے، حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت عثمان کے زمانے میں، حضرت علی کے زمانے میں اور پھر تابعین کے زمانے میں اللہ نے اس صحابہ کو، تابعین کو، ان ایمان لانے والوں کو دنیا کی اتنی دولتیں دی ہیں کہ آپ یقین جان لیجئے اس دنیا میں اس وقت بہت سے کتنے ہی مالدار لے لیجئے، صحابہ ان سے زیادہ دولت مند تھے. صحابہ ان سے زیادہ دولت مند تھے. ہمارے ذہنوں میں آتا ہے نا، صحابہ بیچارے غریب، غربت کی حالت میں، فقر کی حالت میں، بھوک کیا. بے شک صحابہ کی زندگی یہ، مگر یہ زندگی اختیاری تھی، یہ زندگی اختیاری. جیسے ہم کرتے کا رنگ کبھی یہ پہن لیتے ہیں، کبھی سفید، کوئی فرق تو نہیں پڑتا، پسند کی بات. کسی کو سفید پسند ہے، کسی کو کلر والا، کسی کو کچھ پسند ہے، کسی کو کچھ. صحابہ کو فقر پسند تھا دولت کے مقابلے. بھوکے رہنے میں وہ مزہ آتا تھا جو ہمیں آپ کو بریانی کھانے میں مزہ آتا. اللہ، یہ تھا صحابہ. فقر و فاقہ ان کو ایسا، کیونکہ ہمارے آقا کو فقر و فاقہ پسند تھا، تو صحابہ اس کے علاوہ دوسرے راستے پر کیسے چل سکتے تھے جی؟ ورنہ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرشتے نے آ کر کیا کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے بھیجا ہے، اگر آپ چاہیں تو یہ مکے کے جتنے پہاڑ ہیں میں ان کو ابھی ابھی سونے کا بنا دیتا ہوں، پہاڑ سونے کا اگر آپ چاہیں. تو کیا جواب دیا؟ یوں فرمایا، اے جبرائیل، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن کھانا کھاؤں، خدا کا شکر ادا کروں، ایک دن فاقہ کروں اور خدا کا صبر. سونے کے پہاڑ نہیں چاہیے، میں اللہ تک شکر کے راستے سے اور صبر کے راستے سے پہنچنا چاہتا ہوں. دونوں راستے، نعمت کے راستے سے بھی کھانا مل جائے اور مصیبت کے راستے سے بھی اگر فقر و فاقہ. ایمان والے کو دونوں چیزیں خدا تک پہنچانے والی ہیں. نعمت کے ذریعے بھی ایمان والا اللہ تک پہنچے گا اگر اسے خدا سے تعلق ہے شکر کر کے، اور مصیبت کے ذریعے بھی اللہ تک پہنچے گا صبر کر کے. تو اس لیے حضرت کو جیسے فقر پسند تھا، صحابہ کرام کا بھی یہی حال تھا. ورنہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، صحابہ کرام میں بڑے بڑے صحابہ جی، جن کا نام لینے میں بھی ہماری زبانیں اس قابل نہیں ہے ناپاک کہ ہم ان کا نام لیں. عشرہ مبشرہ، عشرہ مبشرہ، وہ صحابہ جن کو حضرت نے دنیا میں مسجد نبوی میں ایک مجلس میں بشارت دی ہے کہ انت فی الجنہ، انت فی الجنہ، تم جنت میں جاؤ گے، بشارت دی. دس صحابہ ہیں عشرہ میں، ان دس صحابہ میں اکثریت ان صحابہ کی ہے کہ یقین جانیے آپ کے ڈربن ساؤتھ افریقہ میں بڑے سے بڑے مالدار کو لے لیجئے، اس کی دولت ان کی دولت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تاریخ پڑھیے، تاریخ. حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہ، زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت کے پھوپی زاد بھائی ہیں، اور عشرہ مبشرہ میں کتنی دولت تھی؟ بخاری شریف میں واقع، بخاری شریف میں واقعہ ہے ان کا کہ کتنی دولت تھی انتقال کے وقت. حضرات صحابہ نے گنی شمار کی، دیکھا، جب لگایا تو روایت میں آتا ہے کہ تقریباً 5.5 کروڑ درہم چھوڑ کر انتقال، 5.5 کروڑ درہم. 4 بیویاں تھیں، ایک ایک بیوی کے حصے میں 6-6 لاکھ درہم ترکے میں آیا، 8واں حصہ، جو اسلامی طریقہ ہے ترکے اور میراث. 1000 ملازم ان کے ہاں روزانہ صبح سے شام تک کام کرتے تھے، اور رات کو ساری محنت مزدوری لا کر رکھتے تھے. صبح ہونے سے پہلے ان سارے مزدوروں کی جتنی مزدوری ہوتی تھی سب خدا کے راستے میں خرچ، صبح تک. آپ اندازہ لگا رہے، اتنی دولت لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ آیا صبح تک. اسی لیے علماء نے لکھا ہے، اللہ اکبر، کہ 1 کروڑ پتی صحابی ہیں مگر زندگی میں کبھی زکات فرض نہیں ہوئی. مثال دیکھیے، اللہ، عبداللہ ابن زبیر پر کبھی حضرت زبیر ابن العوام پر کبھی زکات فرض نہیں ہوئی، کیونکہ جو زمین آپ کے انتقال کے بعد بیچی گئی جس کا ترکہ میں بتا رہا ہوں وہ بنجر زمین تھی، جنگل، جنگل والی زمین پر زکات نہیں، ہاں پیداوار پر ہے، زمین اگر پیداوار کرے گی غلہ پیدا ہوگا، غلے میں دیا جاتا ہے عشر، وہ غلہ پیدا نہیں، صاحبزادے نے بعد میں زمین کے ٹکڑے وہ جنگلات بیچ بیچ کر سب کا ترکہ ادا کیا، وہ ترکہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، مگر زندگی میں خود حضرت کا یہ حال کہ صبح سے شام تک 1000 نوکروں نے جی مزدوروں نے جو کچھ کمایا، رات آنے کے بعد وہ اس وقت تک سوتے نہیں تھے جب تک کہ سب صدقہ نہ کر دیا، روزانہ اگلے دن اٹھا کر نہیں رکھنا تو سال بھر تک کہاں رکھیں، زکات تو سال بھر تک رکھنے پر ہے، ہمارے بینک بیلنس پر آپ کے وہاں تو کچھ بھی نہیں، یہ ویسے نمونہ سنا رہا ہوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں اللہ نے اپنے نبی کے ان صحابہ کو قرآن پر ایمان کے ذریعے دنیاوی لحاظ سے بھی، آخرت تو خیر ہے ہی سب کچھ ان کے لیے، دنیاوی لحاظ سے ایسا کامیاب بنایا ہے کہ آج دنیا میں کوئی اتنا بڑا کامیاب انسان نہیں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کان من میاسر الصحابہ، صحابہ کے اندر بڑے مالداروں میں ہے، بڑے مالداروں میں، عشرہ مبشرہ میں ہیں، عشرہ مبشرہ میں عبد الرحمن ابن عوف، کیا لکھا ہے حدیث کتابوں میں واقعہ، انتقال کے بعد گھر میں سونے اور چاندی کی سلیں، بڑی بڑی سلیں ایسی تھیں کہ ان کو توڑنے اور کاٹنے میں لوگوں کے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے، کاٹ نہیں سکے، گھر میں سونا چاندی اس طرح پڑا رہتا تھا جیسے آپ کے گھر میں اینٹ اور روڑا پتھر پڑا رہتا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف، مگر یہ گھر میں تھی دولت، جیب میں اور باہر، دل میں نہیں تھی، دل سے اس کا کوئی تعلق، دل میں دنیا کی کوئی محبت نہیں، دن بھر روزہ رکھتے، افطار کا وقت آ جاتا، نہ جانے کتنے لوگ شریک دسترخوان ہوتے، دسترخوان بچھایا جاتا، کھانا لا کر رکھا جاتا، افطار کا وقت آتا، کھجور سے افطار کرتے، کھانا جب سامنے آتا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اور یوں فرماتے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اس طرح تشریف لے گئے کہ دو مہینے تک چولہا نہیں جلتا، میں حضرت کے بغیر کیا نوش کروں اور کیا کھاؤں، اتنا روتے اتنا روتے کہ تھوڑی دیر میں دسترخوان لپیٹ دیا جاتا. یہ تھا دنیا کے ساتھ تعلق، جیب میں دنیا، گھر میں دنیا، مگر دل میں دنیا نہیں تھی، دل میں ایمان اور یقین اپنے نبی کے لائے ہوئے ایک تعلیم پر. میرے دوستوں اور بزرگوں، اس واقعے سے جو حضرت عمر کا ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ یقین بنایا صحابہ کا کہ دیکھو تمہیں اگر کامیابی ملے گی دنیا میں بھی، اگر کامیابی ملے گی تو قرآن والے علم سے. ہم اور آپ ذرا انداز لگائیں، سوچے ذرا، چنانچہ صحابہ کے واقعات سنا کر میں نے آپ کو بتایا کیسی کامیابی، قیصر و کسرا کے خزانے پیروں میں لا کر ڈالے جا رہے ہیں، سونے چاندی کی یہ محتاط اور دولت کی یہ محتاط، قرآن کی برکت، قرآن کے علاوہ کوئی علم نہیں سیکھا. اسی پر میں آخری بات آپ کو اور سنانا چاہتا ہوں، ہمارے بزرگ جو ہمیں ان واقعات سے موعظت و عبرت نصیحت سناتے ہیں، حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ، امیر جماعت رحمت اللہ علیہ، تقریروں میں فرمایا کرتے تھے کہ بھائی تم نے صحابہ کے بارے میں تو یہ سب سن لیا کہ اللہ نے قرآن اور علم قرآن سے کیسی انہیں کامیابی دی، حضرت کے بعد، حضرت کے صحابہ کے تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں، سینکڑوں برس تک، سینکڑوں برس تک اسلام کا غلبہ پورے عالم میں رہا. جی ارشاد فرمایا سنو غور سے، اللہ نے ان اول زمانے والے لوگوں کو دنیا میں کامیابی عطا فرمائی جیسے آخرت میں ملے گی قرآن سے، ایسی سنو. حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے بڑے بڑے فتنے آئیں گے، دجال جیسا فتنہ، دجال جیسا فتنہ آئے گا، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اس کے ساتھ جنت بھی ہوگی جہنم بھی. یوں کہے گا انا ربکم الاعلی، انا ربکم ال، مجھ پر ایمان لاؤ میں ہوں رب تمہارا، نہ جانے کیسے کیسے اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دیں گے موقع لوگوں کا امتحان لینے کے لیے. تو روایت میں آتا ہے کہ اس کو توڑنے کے لیے، اس کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے حدیث میں آتا ہے ہمارا آپ کا ایمان ہے یقین حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے آئیں گے. عیسیٰ علیہ السلام آسمان, ہمارا آپ کا عقیدہ, جو یہ عقیدہ نہ رکھے وہ مسلمان نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کا نہ ینزل, دنیا میں نزول فرمائے, ابھی آسمانوں پر موجود ہے. وما قتلوہ وما صلبوہ, قرآن کہہ رہا ہے, یہودی تو کہتے ہیں کہ ان کو سولی پر چڑھا دیا گیا, نعوذ باللہ, عیسائیوں نے, دشمنوں نے سولی پر چڑھا. قرآن کیا کہتا ہے, ما قتلوہ وما صلب, نہ وہ قتل کیے گئے نہ وہ سولی پر چڑھائے گئے, بل رفعہ اللہ الیہ, بل رفعہ اللہ, اللہ نے اپنے پاس آسمانوں پر بلایا ہے. اور آقا نے فرمایا قیامت سے پہلے جب دجالی فتنے, جو دنیا کے سب سے بڑے فتنے ہیں, جس زمانے میں وہ آئیں گے, اتنی بڑی طاقت والے فتنے کو اتنے ہی طاقتور نبی کے ذریعے اللہ دور کرائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام اس کا مقابلہ کریں گے اور ان فتنوں کو ختم فرمائیں گے. تو کیا آتا ہے حدیث میں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے دنیا میں, تو عیسیٰ علیہ السلام بھی تو صاحب کتاب ہیں, ان پر بھی تو اللہ نے علم اتارا ہے, انجیل, موسیٰ علیہ السلام پر تورات, حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل, اللہ کی بہت بڑی کتاب, جیسے تورات ہے جیسے قرآن, چار کتابیں بڑی کہلاتی. عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے انجیل اتاری, لیکن جب دنیا میں تشریف لائیں گے, حدیث میں فرمایا گیا کہ دنیا میں آ کر انجیل پر عمل نہیں کریں گے, قرآن پر عمل کریں گے. اللہ, حالانکہ صاحب کتاب ہے, صاحب علم ہے, بڑے اونچے نبی ہیں, تو اگرچہ موسیٰ علیہ السلام تو اب دنیا میں نہیں آئیں گے, ہمارے آقا نے کہا اگر وہ آئیں گے تو انہیں بھی کامیابی ملے گی, مگر اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے بتایا کہ عیسیٰ آئیں گے دنیا میں, اور اللہ اگر انہیں کامیاب کریں گے تو قرآن کے ذریعے سے. اس زمانے کے سارے فتنے قرآن پر عمل, قرآن پر ایمان, قرآن کے احکامات اور ان کو پھیلانے کے ذریعے اللہ تعالیٰ دجال جیسے فتنوں سے حفاظت فرمائیں گے. تو حضرت مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ جب اللہ نے قرآن کے ذریعے سے پہلے زمانے میں لوگوں کو کامیاب کیا اور آخر زمانے میں بھی قرآن کے ذریعے کامیاب ہوں گے, تو کیا بیچ کے زمانے میں کسی اور کے ذریعے کامیاب؟ سوچیا ہمارا کیا یقین, جس علم نے اول زمانے میں کامیابی دی اور جو قرآن آخر زمانے میں قوموں کو کامیاب بنائے گا, تو درمیان میں وہ ہمیں آپ کو کیوں نہیں کامیاب بنائے؟ یہ ایمان کی اور یقین کی کمزوری ہے, جو شیطانوں نے اور شیطان جیسے تمام دشمنان دین نے ہمارے دل و دماغ پر بٹھایا, کہ آج ہمارا آپ کا نعوذ باللہ یقین بن گیا کہ اگر ہم بچے کو قرآن پڑھانے لگے, مکتبوں میں بھیجنے لگے, تو میاں ہمارا بچہ آئندہ کاروبار میں کامیاب کیسے ہوگا؟ نعوذ باللہ, نعوذ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان اللہ تعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما وَيَزْعُ بِهِ آخَرِينَ او كَمَا قَالَ. دیکھو ایسی کتاب لایا ہوں کہ دنیا میں اگر عزت ملے گی تو قرآن سے, اور اگر ذلت ملے گی قرآن چھوڑنے سے. تو آج ہمیں اور آپ کو, بہت مختصر سی بات, ہمیں اور آپ کو آج کے زمانے کا تقاضا کہ ہم خود بھی قرآن پاک والے علم کی رغبت, قرآن پاک کا حق ادا کرنے کی کوشش, اس کے پڑھنے کی, یہ نہ سمجھیے کہ اللہ میاں نے قرآن بچوں کے لیے اتارا اور مکتب میں بچے پڑھ لیں کافی, نہیں, قرآن تو اللہ نے ہمارے لیے بھی اتارا, آپ کے لیے بھی اتارا, اور قرآن کی تلاوت سب کے لیے آسان. وَلَقَدْ يَسَّرَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے قرآن کو سب کے لیے آسان کیا, ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن کہہ رہا. تو یہ اللہ نے قرآن ہمارے لیے, آپ کے لیے, ہماری اولادوں کے لیے, ہماری نسلوں کے لیے, ہماری گھر میں ماؤں بہنوں کے لیے, اللہ نے ہمیں جو اصل دولت دی ہے وہ قرآن کی, اس کی قدردانی, اس کے حق کی ادائیگی. علماء نے لکھا ہے قرآن کا پہلا حق ہے ایمان لانا, قرآن کا دوسرا حق ہے اس کی تلاوت کرنا, قرآن کا تیسرا حق ہے اس کے معنی کا جاننا, اور قرآن کا چوتھا حق ہے اس پر عمل کرنا. سمجھ گیا آپ حضرات, یہ قرآن کے چار حق ہیں. اب آپ انداز لگا لیجئے ہم ان حقوق کو کتنا ادا کر رہے ہیں, یا نعوذ باللہ کتنی حق تلفی کر رہے ہیں. قرآن پر ایمان بے شک ہمارا آپ کا سب کا ہے, نعوذ باللہ کوئی قرآن کا انکار کرنے والا نہیں, لیکن میں نے ابھی عرض کیا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, بھائی آمنت باللہ اور آمنت بکتب اللہ پڑھنے سے کام نہیں چلے گا زبان سے، یہ دیکھو دل کا یقین بھی ہے یا نہیں. کامیابی ملے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی قرآن سے، یہ یقین بنانا پڑے. اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت قرآن کا حق. بعض لوگوں کے دماغوں میں ذہنوں میں بیٹھ دیا جاتا ہے، صاحب قرآن کے معنی تو جانتے نہیں تو تلاوت کرنے سے کیا فائدہ. جی کہہ دیتے نا بچوں کو آپ قرآن پڑھا رہے ہیں، میاں طوطے کی طرح قرآن رٹا رہے ہیں، معنی تو جانتا نہیں. یاد رکھیے قرآن کے معنی کا جاننا الگ حق ہے اور تلاوت کرنا یہ الگ حق. ایک حق اگر ادا ہو گیا دوسرا حق بے شک الگ ہے، لیکن ہم معنی نہ جانے تو تلاوت بھی نہ کریں. نہیں، تلاوت قرآن کا مستقل حق ہے، چاہے آپ معنی جانے چاہے نہ جانے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت قرآن پر شریعت کے بڑے بڑے احکامات مرتب کیے ہیں بغیر معنی جانے. معنی جاننا ضروری نہیں ہے تلاوت پر. مثلا مثال کے طور پر آپ سمجھے، نماز شریعت کا سب سے بڑا حکم، جی ہر مسلمان کے لیے نماز فرض، سب سے پہلا فریضہ، جس کے بغیر ایمان ہی نہیں. نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ ہم اور آپ، امام صاحب تلاوت کرتے، تو شریعت نے کیا کیا، نماز جیسے دین کے ستون، دین کے سب سے قیمتی عمل کو قرآن کی تلاوت سے جوڑا ہے، معنی سے نہیں جوڑا. آپ کہنے لگے امام صاحب سے کہ آپ الحمد پڑھتے ہیں سورۃ الفلق، ترجمہ تو سمجھ میں آتا نہیں، ذرا کل کو نماز میں ترجمہ پڑھ دیجئے. آپ بتائیے امام صاحب اگر ترجمہ پڑھیں گے نماز ہو جائے؟ مفتی صاحب کہیں گے پیچھے ہٹو نماز بھی نہیں، کیونکہ نماز کا تعلق جیسی عبادت قرآن کے الفاظ سے ہے معنی سے نہیں. معلوم ہے الفاظ کا پڑھنا بھی عبادت ہے، الفاظ کا پڑھنا بھی قرآن کا حق ہے، اور بے شک معنی کا جاننا یہ تو اصل مقصود ہے. بے شک قرآن اسی لیے اترا کہ آپ اس کے معنی کو سمجھیں، معنی کو جانیں. تو اس لیے قرآن کی تلاوت مستقل حق، اور قرآن کے معنی کا جاننا، جو آج مدارس میں ہمارے حضرات علماء بچوں کو قرآن کے معنی ترجمہ مطلب سناتے، یہ علم دین جو کچھ مدرسوں میں ہے میرے بھائیوں، یہ قرآن کا ترجمہ ہی تو ہے. حدیث شریف میں جو کچھ ہے وہ سب قرآن کا ترجمہ ہے، مدارس دین میں یہی پڑھایا جاتا ہے، مکتبوں میں قرآن کے الفاظ اور مدرسوں میں قرآن کے معنی، اور جماعت تبلیغ میں جا کر اس علم اور خطب پر عمل، عمل کی مشق یہاں کرائی جاتی. جی مدرسوں میں پڑھیں، علم سیکھیں، اور سیکھنے کے بعد اس پر عمل میں جب ٹریننگ کا نمبر آئے تو باقاعدہ ہمارے بزرگوں نے دعوت و تبلیغ والا عمل جاری کر کے بتایا کہ یہ ٹریننگ سینٹر ہے. دین سیکھنا ہو اور دین پر عمل کرنا ہو اور عمل کی آپ کو مشق کرنی ہے، ٹریننگ کرنی ہے، تو اللہ جس کو توفیق دے دے 40 دن کے، 4 مہینے کے، سال کے، پھر دیکھیے کیسی ٹریننگ ہوتی. یہ بزرگوں نے دین پر عمل کے طریقے رکھے، مدارس ہیں، مکاتب ہیں، اور اسی طریقے سے جب جماعت دعوت و تبلیغ ہے، ان سے اگر ہمارا تعلق ہوگا تو قرآن کے حق کی ادائیگی آسان ہوگی. جی ایمان بھی ہوگا پہلا حق، تلاوت بھی ہوگی. مسجدوں میں پہنچ جاتے ہیں الحمدللہ جماعت کے لوگ تو کچھ نہ کچھ تو تلاوت کا موقع صبح شام مسجد میں ملتا ہے، بھائی دکانوں پر تو نہیں ملتا، گھروں پر تو نہیں ہے، مگر جماعت میں جانے سے اللہ توفیق دیتے ہیں تلاوت کا موقع مل جاتا. مدرسوں میں پہنچیں گے قرآن کے معنی موجود. تو اس لیے ان حقوق کی ادائیگی کے لیے ہمارے بزرگوں نے اس وقت یہ 3 چیزیں قائم فرمائی، مکاتب، مدارس دین اور جماعت دعوت و تبلیغ. ہم آپ اس میں جتنا حصہ لیں گے کوشش کریں اپنے بچوں کو مکتبوں میں بھیجنے، بے شک اسکول بھیج رہے ہیں، کالج میں بھیج رہے ہیں، میں نے بتایا ناجائز حرام نہیں ہے، بے شک دنیاوی علم دنیاوی ضرورتوں کے لیے سیکھنا ہے. گھر میں آپ بیڈ روم بناتے ہیں، کھانے کا روم بناتے ہیں، تو گھر میں بیت الخلا بھی تو بناتے ہیں نا. یہ سوچتے ہیں گندی ناپاک چیز کیا کریں گے بنا کر، جی ہے کوئی مکان بیت الخلا کا؟ ضرورت ہماری آپ کی ضرورت ہے، اسے بنانا پڑے گا، اس کے بغیر مکان مکمل نہیں ہے. تو اسی طرح دنیا کی جو ضرورتیں ہیں ان کے بقدر آپ دنیاوی علوم سیکھیں، شریعت نے منع نہیں کیا، نہ حرام نہ ناجائز، کچھ نہیں، سیکھیں خوب، لیکن دل کا جو یقین دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ہے وہ ہمارے آقا نے فرمایا کہ اس کا تعلق قرآن سے، اس میں ہم کمزور ہیں. ہمیں ضرورت ہے قرآن کے ساتھ تعلق. جی ہم بھی قرآن پڑھیں, ہمارے بچے بھی قرآن پڑھیں. قرآن پڑھنے کے اعتبار سے قیمت معلوم. دیکھیے انداز لگائیے ایمان کی کمزوری کا حال, کہ ہمارا آج بہت سے بھائی ایسے ملیں گے جو اسکول میں پڑھنے والے بچے کی قیمت زیادہ سمجھتے ہیں مکتب میں پڑھنے والے سے. اب اندازہ لگا لیں, اب دیکھیے قرآن کی عظمت کا. جی کوئی پروفیسر بن رہا ہو, کوئی ڈاکٹر بن رہا ہو, کوئی انجینئر بن رہا ہو, عصری علوم کے لیے بڑے بڑے کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھ رہا ہو, اور ایک بچہ مکتب میں, ہمارے یہاں اس کی قدر و قیمت زیادہ ہے اس کے مقابلے. یہ ہے قرآن کے ساتھ ناقدری, اس کا حکم دیا. یقین اگر بنانا ہے وہ قرآن پر بنے, ایمان بنانا ہے تو وہ قرآن پر ہوگا. بے شک آپ بھیجیں اسکول اور کالجوں میں, کوئی منع نہیں کرتا, مگر یہ سمجھ لیں کہ میں اور میری اولاد اگر کامیاب ہوگی وہ قرآن کو مضبوط پکڑے. اللہ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن سے وابستہ ہوں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے ہوا حبل اللہ المتین, ہوا حبل اللہ المتین. دیکھو یہ قرآن اللہ کی رسی ہے, رسی آسمان سے ڈالی گئی ہے, اسے اگر پکڑ کر چلنے لگے خدا تک پہنچے. تو بھائی خدا تک اگر پہنچنا ہے, جس کے بغیر ہماری گاڑی چلنے والی نہیں ہے, تو قرآن کے ذریعے ہی سے اللہ کی ذات تک پہنچے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف. سبحانک اللہم وبحمدک نستغفرک ونتوب الیک. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اے اللہ ہمارے اس سنے ہوئے پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما, اس سننے کو بھی قبول فرما. اے اللہ اس پر عمل کے لیے بھی ہم سب کو قبول فرما. اے اللہ قرآن کی برکات سے ہمیں مالا مال فرما, قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما, اس کے معنی کو سمجھنے کا شوق عطا فرما, اور قرآن کے جتنے حقوق ہیں اے اللہ ان سب کے حق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ یہ قرآن قیامت کے دن ہماری سفارش کرنے والا بنے, ہماری شکایت کرنے والا نہ بنے. اے اللہ اس کی ہمیں توفیق عطا فرما, قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, قرآن کی برکات سے ہمیں متبرک فرما, قرآن کے انوارات سے ہمارے سینوں کو منور فرما, ہمارے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے آراستہ فرما. اے اللہ اس قرآن پاک کی برکت سے ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما, جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی فرما, جو ناجائز مقدمات میں پھنس رہے ہیں ان کو بری فرما, ظالموں کو ظلم سے سچی توبہ نصیب فرما, مظلومین کی حمایت و نصرت اور مدد فرما, گھروں میں لڑکے اور لڑکیاں بے جوڑ بیٹھے ہوئے ہیں اے اللہ ان کو بہترین جوڑ عطا فرما, اے اللہ ان کو بہترین جوڑ عطا فرما, اور اس جوڑ کو اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ فرما. ہر خیر سے سب کو مالا مال فرما, اور ہر شر سے حفاظت فرما. ہمارے مدارس کی, ہمارے مکاتب کی, ہمارے مراکز دین کی اے اللہ ہر جگہ حفاظت فرما. بہترین کام کرنے والے عطا فرما, رجال کار مخلصین اور محسنین عطا فرما, اور ہم سب کو انہی میں شامل فرما. جو لوگ ان مدرسوں کا, ان مراکز دین کا تعاون کر رہے ہیں اے اللہ ان کے تعاون کو قبول فرما, اس تعاون کی برکات سے انہیں مالا مال فرما, اور اس سے زیادہ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ دلوں میں حاجتیں ہیں اور صرف آپ ہی جاننے والے ہیں, اور صرف آپ ہی پورا فرمانے والے ہیں. ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما, ہماری ضروریات کا غیب سے انتظام فرما, ہر خیر سے ہم سب کو مالا مال فرما, اور ہر شر سے ہم سب کی حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحم.